أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 40 کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ وار نشستوں کا آغاز آج سے کیا ہے، کہ جس میں انشاءاللہ اصلی موضوع جو ان آئندہ اگلے چند ایام میں زیر بحث رہے گا، وہ اربعین کی تہذیبی اور ثقافتی جو حیثیت ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ چند دن کوشش کریں گے کہ اپنی بساط کے مطابق اس موضوع کو آپ کی خدمت میں یہاں پر جو ہے وہ بیان کر سکیں. آج اس نشست کا جو عنوان ہے اس سلسلے کی، کیونکہ اربعین تہذیبی و ثقافتی موقع، یہ ایک مستقل عنوان ہے، یعنی ہم اس کے گرد بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس موضوع کے لیے ہمیں چند ذیلی موضوعات ہیں جنہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے ایک ترتیب کے ساتھ. آج کی جو ہماری پہلی نشست ہے اس موضوع سے متعلق، اس کا عنوان تاریخ مادی اور الہی نگاہ میں. اس موضوع پہ ہم آج کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کریں گے. ابتدائی بحث کے طور پر چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا، وہ یہ کہ جس طرح سے ہمارے پاس دین کے اندر مختلف جو عناوین ہیں، مختلف جو ہمارے پاس موقع ہیں، جو فرصتیں ہیں، ان کی جس طرح سے درست شناخت ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، انہی میں سے بالخصوص واقعہ کربلا اور واقعہ عاشورہ، کیونکہ خود واقعہ عاشورہ کے بارے میں اتنی صدیاں، اتنا عرصہ اور اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ نگاہ خود واقعہ عاشورہ کے بارے میں معاشرے کی اکثریت تک نہیں پہنچ سکی، اور وہ معرفت جو واقعہ کربلا، عاشورہ، قیام امام حسین کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، جو نگاہ معاشرے کے اندر اور جو معرفت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ نہیں پائی جاتی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اربعین کے بارے میں بھی وہ نگاہ عوام کے اندر موجود نہیں ہے، وہ شناخت موجود نہیں ہے. جس طرح سے ہم نے واقعہ کربلا یا واقعہ عاشورہ کو سطحی طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک نہایتی سطحی، رسوماتی، انفرادی اور نہایتی ایک جذباتی اور احساساتی نگاہ پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے اربعین جو کہ ابھی ایک ابھرتا موضوع ہے بالخصوص، اور اس صدی کے اندر اللہ کا ارادہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس چیز کو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک معاشرے کے اندر کس معجزانہ انداز میں جو ہے وہ دن بدن اس کی طرف لوگوں کا رجحان، توجہ بڑھا رہا ہے، اب یہ موضوع آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. بس ایک نقطہ جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے اور اس کی طرف توجہ رکھنی ہے، وہ یہ کہ اگر واقعہ کربلا اور واقعہ عاشورہ کے بارے میں فہم انسان کا درست ہو جائے اور اس کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے، تو اس معرفت کی بنیاد پر اربعین میں جو موجود صلاحیات ہیں، اربعین میں موجود جو پوٹینشیل ہے، اربعین میں موجود جو ظرفیت ہے، اس کی شناخت ممکن ہو پائے گی. یہ پہلا تمہیدی ابتدائی نقطہ. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ اربعین کے اندر جو پوٹینشیل اور ظرفیت ہے، وہ ایک تہذیب اور تمدن کو کھڑا کر سکنے کی استعداد اور صلاحیت موجود ہے، کہ تمام انبیاء کی جو محنت ہے، جو کوششیں ہیں، یا ادیان الہی کے ہونے کا جو فلسفہ ہے، یعنی فلسفہ وجودی ادیان الہی کا، وہ در حقیقت اس زمین کے اوپر ایک توحیدی تہذیب، ایک توحیدی تمدن کا قیام ہے. اس تہذیب اور تمدن کو کھڑا کرنے کی جو ایک اہم صلاحیت ہے، وہ آج کے زمانے میں اربعین کے اندر پائی جاتی ہے. آپ ایک تہذیب اور تمدن کے جتنے بھی پہلو لیں، جیسے مثال کے طور پر اس کا سافٹ پہلو ہے، اس کا ہارڈ پہلو ہے، اس کا سیمی ہارڈ پہلو ہے، تمام پہلوؤں سے اگر انسان اس چیز کو دیکھے تو یہ آج اربعین کے اندر استعداد موجود ہے، اربعین کے اندر یہ توانائی موجود ہے، اربعین کے اندر یہ ظرفیت اور پوٹینشیل موجود ہے کہ ایک تہذیب، بالخصوص اسلامی تہذیب کہ جس کو ہم توحیدی تہذیب کہیں گے، اس تہذیب کا انفراسٹرکچر فراہم کر سکے۔ یہ دو نقطے آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلا نقطہ عرض کیا کہ عاشورہ اور اربعین کے درمیان رابطہ اس طرح کا ہے کہ اگر کسی کو عاشورہ میں موجود ظرفیتیں، عاشورہ میں موجود پوٹینشیل، عاشورہ میں موجود صلاحیات اور کس سطح کا یہ مسئلہ ہے عاشورہ کا، اس کی اگر درست شناخت ہو جائے تو اربعین کی شناخت اس وقت درست انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہاں شناخت انسان کی سرسری ہو، سطحی ہو، جذباتی اور احساساتی حد تک ہو، تو یہاں اربعین کے مسئلے سے بھی ہماری برخورد اور تعلق اسی طرح کا ہوگا۔ یہ پہلا نقطہ تھا مقدمے کے طور پر، ابتدائی گفتگو کے طور پر۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اربعین کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ ایک سیولائزیشن کو کھڑا کر سکنے کا پوٹینشیل ہے، ایک تہذیب کو کھڑا کر سکنے کا پوٹینشیل اور اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کے اس پچھلے ایک یعنی 100 سال کے اندر آپ دیکھیں، اگر زیادہ نہ جائیں تو کم از کم 50 سال، نصف صدی کے اندر اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر دو بہت بڑی توفیقات ہیں، دو بہت بڑے انعام ہیں اللہ تعالیٰ کے بشر کے اوپر، بالخصوص اسلامی معاشرے کے اوپر، اور اس میں بھی بالاخص شیعہ جو مکتب ہے اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا، اس کے پاس دو بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس میں ایک بڑی نعمت ہمارے پاس 43 سال پہلے زمین کے اوپر اسلامی انقلاب کا محقق ہونا، برپا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس 50 سال کے اندر، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام کو آئیڈینٹیٹی ملی ہے، اس کے بعد اصلا دین کا انسانی حیات کے اندر اثر کہاں پہ ہے، دین انسان کی زندگی میں کہاں پہ ہے، دین کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، دین کیا کھڑا کر سکتا ہے، اس کو آ کے اس انقلاب نے دکھایا اسلامی حکومت کے قیام کے ذریعے سے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو ایک آئیڈینٹیٹی اور ایک شناخت ملی ہے، وگرنہ اس سے پہلے حیثیت کیا تھی؟ آپ رنسانس کے زمانے میں جائیں کہ جب ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، مغرب زمین کے اندر دین کی بساط لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دی گئی، اور اگر کسی نے بہت بھی دینداری دکھانی چاہی تو دین جس کے اندر سیولائزیشن کھڑا کرنے کی صلاحیت تھی، جس کے اندر گورننس اور گورنمنٹ کی صلاحیت تھی، جس کے اندر ایک پولیٹیکل سسٹم کھڑا کرنے کی صلاحیت تھی، اس کو نہایت چھوٹے لیول پہ لا کے لوگوں کی انفرادی زندگی کے مسائل تک محدود کر دیا، اور وہ بھی خرافاتی انداز میں، وہ بھی جو انفرادی سطح پر دینداری ہے وہ بھی کئی قسم کی خرافات اور کئی قسم کی تحریفات کا شکار کر کے بنا دی گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج مغرب زمین اس وقت الہی ادیان، جس میں یہودیت، جس میں مسیحیت تھی، اس کی نہایت ہی پرائمری سطح پہ آ گئی ہے یہ مسیحیت اور یہودیت۔ لہذا ایک ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے 50 سال میں، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 43 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت بشر کے اوپر، بالخصوص اس بشر کے اوپر جو توحید کے در پہ ہے، جو الہی نظام کے در پہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت عطا فرمائی وہ انقلاب اسلامی کی صورت میں ہے۔ یہ پہلی نعمت ہے ہمارے اس کم از کم پچھلے اس 40-50 سال کے اندر۔ اور آج دوسری بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے بالخصوص ان آخری چند سالوں کے اندر، پچھلے 7-8 سال میں، یہ اس وقت اربعین نامی فینومینا جو ہے، اربعین نامی جو اس وقت آپ کے پاس ایک ابھرتی، ایک نئی سوشل انجینئرنگ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دوسری بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری بہت بڑی دوسری نعمت ہے کہ انسان جتنا اس کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان خود کو اربعین کے ماحول میں لے کر آئے، جیسے ایک زمانے کے اندر مثلا جو لوگ زیارت کے لیے
کربلا گئے ہیں پیادہ روی کی ہے، یا جنہوں نے ابھی جیسے دیکھ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے پاکستان کے اندر بالخصوص باقی جگہوں پر بھی، مثلا کرونا کی وجہ سے لوگ پچھلے 2 سال اربعین کے لیے نہیں جا سکے، خود اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں جو آپ ایک تہذیب پروان چڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جو ایک نئی ٹرم، نئے رویے، نیا انداز، لوگ نکل رہے ہیں، روڈ پہ آ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں اور رابطے دوبارہ مستحکم ہو رہے ہیں، ایک ایسا ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت ہر طرف انڈیویجولزم اوج پہ جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں انڈیویجولزم کی طرف جا رہی ہیں. آپ دیکھیں مثلا گھروں کی آئلی زندگیاں آپ دیکھ لیں کہ گھر ہوتے ہوئے گھرانے نہیں ہیں، گھر ہیں گھرانے نہیں ہیں، میاں بیوی ہیں لیکن آپس میں دو خلیجیں ہیں، ماں باپ ہیں، اولادیں ہیں لیکن آپس میں ایک خلیج ہے، آپس میں ایک فاصلہ ہے اور ہر ایک اپنی ایک انڈیویجول زندگی گزار رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کر رہا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ انسان اس انڈیویجولزم سے نکل کر ایک دوبارہ ایک پارچگی کی طرف آئے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر دوبارہ در حقیقت اللہ تعالیٰ دین کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، اس پوٹینشیل کو دوبارہ ایک معاشرے کے سامنے لا رہا ہے اور اس کو دکھا رہا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص خود کو اس اربعین کے پروان چڑھتے کلچر، اربعین کی پروان چڑھتی تہذیب کے اندر اگر آئے اور اس کے اندر آ کے مسئلے کو فقط موقع لگانے، کھانا دینے، پانی دینے، ٹشو دینے اور جسے کہتے ہیں لنگر اور نیاز کا اہتمام اور چند جگہوں پر فقط مجالس کے انعقاد کی حد تک نہ دیکھے، بلکہ اس کو ایک لوکل حالت سے لے کر ایک بڑی تصویر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو چیز بنتی ہوئی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ کسی سرزمین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی قوم کا نہیں ہے، اس وقت یہ مسئلہ فقط شیعہ کا نہیں ہے، اس وقت یہ مسئلہ فقط پیادہ روی کے نام پر، فقط نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کی پیادہ روی نہیں ہے فقط. دقت کریں آپ، مثلا آپ خود دیکھیں بالخصوص جو یہاں پر مخاطبین سامعین جو ہیں پاکستان سے ہیں بالخصوص، ابھی آپ دیکھیں کیونکہ پچھلے سال مجھے خود توفیق تھی، میں پاکستان تھا اس وقت اربعین کے دنوں میں، خود اس کلچر کو نزدیک سے دیکھا ہے. آپ دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے، کب کسی نے سوچا تھا کہ اربعین کا یہ کلچر خود پاکستان کے گلی محلے کوچے کے اندر روڈوں کے اوپر آئے گا؟ کب کسی نے سوچا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، فقط سنیں نہیں، ساتھ ساتھ اپنے جسے کہتے ہیں غور و فکر کو بھی فعال کریں، سوچیں کہاں تھا ایسا پچھلے 2 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اربعین کے نام پر زیارت کے لیے آ رہے ہیں کربلا میں، ایران کے اندر سے گزرتے ہوئے عراق جا رہے ہیں، یہ ایک طرف ہیں، اور ایک جو خود پاکستان کے اندر، جو ہند کے اندر، کشمیر کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر یہ جو ایک حرکت، ایک جو موومنٹ شروع ہوئی ہے، حیات کی نشانی حرکت ہے، یاد رکھیں حیات کی نشانی حرکت ہے، حیات کی نشانی انسان کا جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک ناقص حالت سے کامل ہونے کی طرف کی حرکت ہے جو ابھی اس ٹائم شروع ہوئی ہے، جو ایک موومنٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہے. اب دیکھیں اس صورتحال کے اندر ہمارے کندھوں پر اس وقت نہایت اہم ذمہ داری ہیں. جس طرح سے غور کریں، جس طرح سے انقلاب اسلامی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انسانوں پر، بالخصوص مسلمانوں پر اور بالاخص شیعہ مکتب فکر پر ایک نہایت سنگین ذمہ داری ڈال دی ہے کہ بھائی اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہو کہ مجھے اپنے فقط مسجد و مصلی، زکوٰۃ، خمس اور میری انفرادی عبادات اور مجھے انفرادی اخلاق سے میرا فقط سروکار ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے انقلاب کے ذریعے سے ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بھائی دیکھو کہ دین کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. در حقیقت انقلاب، در حقیقت اس سطح کی تبدیلی ایک معاشرے کے اندر جب آتی ہے، وہ در حقیقت اس کے اسکول آف تھاٹ، اس کا جو مکتب فکر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں خود جو اصل دین ہے، اس کے پوٹینشیل کو بیان کرتی ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ انقلاب کے آنے کے بعد اب دین کی وہ جو حیثیت ہے انفرادی اور ایک ایسی جس میں ہم لا تعلق ہیں، یا جس میں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اب ایجوکیشن سسٹم آپ کا کیسا ہو، آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو، آپ کا اکنامیکل سسٹم کیسا ہو، آپ آپ کی انڈسٹری کدھر جا رہی ہو، آپ کا آرٹ کدھر جا رہا ہو، آپ کے سوشل روابط کدھر جا رہے ہوں، آپ کی فلم انڈسٹری کیا کر رہی ہو، آپ کی میوزک انڈسٹری کیا کر رہی ہو، آپ یہ کہ مجھے چیزوں سے غرض نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے، اب آپ کو ہر چیز سے غرض ہے. اتفاقاً دین کو بشر کے لیے اس سے پہلے کہ اس کی انفرادی چیزوں کو آ کے الگ الگ ٹھیک کرنا چاہے، دین آ کے سب سے پہلے حاکمیت کی بات کرتا ہے. اسی وجہ سے حاکمیت کی بات کرتا ہے کہ اگر یہ چیز موجود ہوگی تو اس کے تحت یہ ساری چیزیں نتیجہ دیں گی. مثلا مثال دیتا ہوں، غور کریں آپ اس مثال کے اوپر. ہم چاہتے ہیں حیا ہمارے اندر آئے، ہم چاہتے ہیں معاشرہ باحیا بنے، معاشرے کے اندر عفت و حیا جو ہے ایک اصل چیز کے طور پہ ہو. اس کا تعلق فقط مسجد اور گھر تک نہیں ہے. اگر آپ کے بازار کا ماحول بے حیائی کا ماحول ہے، اگر آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر بے رہ روی پائی جاتی ہے، کوئی اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، آپ کے معاشرے کا سیلیبریٹی طبقہ جو ہے وہ دن بدن بے رہ روی کی طرف لا رہا ہے، یہاں پر آپ چاہتے ہیں بہیا بنے. وہ کیسے بہیا بنیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر جگہ سے آنکھ بند کر لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بازار میں آنکھیں بند کر کے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پارک نہ جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاسپٹل نہ جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پہ بسوں پہ سفر نہ کریں، جہاز پہ سفر نہ کریں، ٹرین پہ سفر نہ کریں. خوب، یہاں دین کو سب سے پہلے کس چیز سے سروکار ہے؟ دین کو سروکار ہے حاکمیت کے پہلو سے، کیونکہ جب بھی دین اقتدار کی حالت میں آئے گا، دین کے پاس قدرت آئے گی، اس وقت دین ان تمام چیزوں کو سیٹ کر سکتا ہے. مگر نہ انفرادی طور پہ آپ الگ الگ لگے رہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حجت ہمارے اوپر ان پچھلے 40-50 سالوں کے اندر انقلاب اسلامی کے ذریعے سے ہمارے اوپر تمام کی ہے، اتمام حجت کی ہے، اور دوسری حجت ہمارے اوپر اس وقت اربعین کی صورت میں ہے. اربعین اس وقت ہمارے کندھوں پہ ایک تاریخی ذمہ داری کا نام ہے. پس فقط اربعین اس وقت یہ نہیں ہے کہ چلم کے دن آ جائیں اور ان دنوں میں ہم تھوڑی دیر کے لیے خود کو مصروف کر لیں کچھ کاموں کے لیے اور کچھ وہی، کیونکہ دیکھیں نا جیسا تعلق، یاد رکھیں آپ اس طرح اس کو لے، جیسی نگاہ، جیسا تعلق، جیسا بیہیویئر ہمارا اس وقت خود اصل واقعہ عاشورہ کے بارے میں ہوگا، اربعین کے بارے میں وہی ہوگا. یہ بڑا ایک ٹھوس سا قاعدہ ہے، بڑی ایک موٹی بات ہے، واضح چیز ہے. اگر ہماری نگاہ واقعہ کربلا کے اوپر ایک ٹریڈیشنل نگاہ ہے، ایک بس کلچرل نگاہ اس معنی کے اندر ہے کہ بس ٹھیک ہے جب کربلا کا واقعہ آتا ہے تو ہم ان دنوں کے اندر لباس تبدیل کر لیں، کھانا پینا سادہ کر لیں، ہنسے مسکرائے زیادہ نہیں، اور اسی طریقے سے مجلسوں میں بھرپور شرکت کریں، اور اسی طریقے سے کچھ اور امور فقط انجام دیں، اور انہی ظواہر پہ خود کو منحصر کر لیں جس طرح سے ہم عاشورہ کے تہذیبی اور تمدنی پوٹینشیل سے استفادہ نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے جب یہ مسئلہ اربعین تک پہنچتا ہے، یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر بھی ہم وہی کام کریں گے. لہذا اس پہلو کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت اربعین ایک تہذیبی ذمہ داری کا نام ہے. اربعین اس وقت تہذیب کی سطح کی چیز ہے. اربعین کا تعلق فقط جسے کہتے ہیں کھانے پلانے اور چند کام ابتدائی سطح کے کرنے سے نہیں ہے. اگر اس میں وہ نگاہ موجود نہ ہو تو کل جس طرح سے ہمارے پاس اس وقت کربلا و عاشورہ ایک رسوماتی حالت اختیار کر چکی ہے، اربعین بھی خدا نخواستہ یہی حالت اختیار کر جائے گی. یعنی فقط چند کلچرل کام ہوں گے، ظاہری آداب ہوں گے، اور اس کے پیچھے اس کا اصلی چہرہ جو ہے وہ غائب ہوگا. لہذا اب یہ دیکھیں کہ اربعین کے اندر کیونکہ اس وقت صلاحیت موجود ہے، ظہور کا راستہ ہموار کرنے کی، اربعین کے اندر کیونکہ ظہور کا راستہ ہموار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور ہم کون ہیں؟ منتظر ہیں، ظہور کے منتظر ہیں. ہم خود کو ہر ایک اپنی جگہ پہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں امام کے ظہور کے لیے، امام کی نصرت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. خوب، امام کے ظہور کے لیے، امام کی نصرت کے لیے اگر تیار کرنا چاہتے ہیں خود کو، تو اس کا ایک اہم میدان اس وقت اربعین کی نسبت اپنی ذمہ داری مشخص کرو. اربعین کی نسبت کیا ہے؟ آپ اربعین کے اس کلچر کے پروان چڑھانے میں، اس کلچر کے معاشرے کے اندر ترویج کرنے میں، اس تہذیب اور ثقافت کی فرصت کے لیے جس بیسک سطح کی ایجوکیشن معاشرے کو ضرورت ہے، جس اویئرنس کی معاشرے کو ضرورت ہے، اس کے اندر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ نصرت امام زمانہ یا ظہور کا راستہ ہموار کرنے کا ایک اہم میدان اس وقت اربعین کا میدان ہے کہ یہاں پہ آپ کیا کر، یہاں پہ آپ کیا ہو، آپ کی یہاں پر نسبت کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ہم نے کئی فرصتیں ہاتھوں سے دے دی ہیں، قومیات کی سطح پر، سماجیات کی سطح پر، سیاسیات کی سطح پر، مذہبی سطح پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت بھی ہم ہاتھوں سے دے بیٹھے۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ جتنا جتنا کوئی انسان خود کو اربعین کے محضر میں قرار دے، اربعین کے انوائرمنٹ، اربعین کی فضا کے اندر قرار دے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ چیز فقط نہیں ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، جتنا میں دیکھ رہا ہوں اتنا نہیں ہے اربعین۔ ہمیں پہلے یاد رکھیں، ایک جہالت کا اعتراف کرنا چاہیے، جب تک ہم جہالت کا اعتراف نہیں کریں گے علم کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ کہتے ہیں نا، علم کا، علم آموزی، علم حاصل کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایک احساس کرے کہ ایک چیز نہیں ہے میرے اندر، احساس کرے کہ مجھے اس سطح کی معرفت نہیں ہے جس سطح کی معرفت ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کون سے انسان رشد کرتے ہیں، کون سے انسان خود کو کامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرفیکٹ بنانے کی کوشش کون سے انسان کرتے ہیں؟ ہمیشہ وہی انسان پرفیکٹ بنانے کی خود کو کوشش کرتے ہیں جو پہلے قبول کرتے ہیں کہ کچھ کمیاں ہیں میرے اندر۔ اگر ایک انسان خود میں کوئی کمی نہ دیکھے تو کبھی بھی خود کو بہتر کرنے کی، سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اربعین کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پہلے مرنے میں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ اربعین کی نسبت ہماری معرفت نہایت ناقص ہے۔ اربعین جس سطح کے پوٹینشیل کا نام ہے، ہم ابھی اس کی الف بے سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا، اس وقت ہم اس اربعین کے پوٹینشیل کو سمجھ پائیں گے اور اس کے لیے اس میں غور و فکر کر سکیں گے۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ اربعین کو اگر آپ غور کریں تو اربعین کے اندر عمیق ترین توحیدی معرفت موجود ہے۔ اربعین کے اندر انسانی ایتھکس، ہیومن ایتھکس، انسانی اخلاق، انسانی اخلاقیات سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں، اگر آپ ایک ایک کو پرکھنا چاہیں تو یہ جو اربعین کی موومنٹ ہے، اربعین کی موومنٹ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اربعین کی موومنٹ سے فوراً آپ کے ذہن میں فقط جسے آپ کہتے ہیں نجف سے کربلا کی طرف آنا جانا نہ لیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں، فقط ہم اسی پہ نہ بیٹھ جائیں ذہن میں تصویر بٹھا کے، بلکہ در حقیقت بقول ایک مفکر کے کہ اربعین در حقیقت ایک پورا پروسیس ہے، ذہن میں رکھیں آپ، چلہ اربعین پروسیس ہے پورا، اربعین انسانی رشد کا پروسیس ہے، انسانی رشد کا، سماجی رشد کا، قومی رشد کا ایک پروسیس ہے۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ اربعین کے اندر آپ کے پاس معرفت موجود ہے، توحید کی نسبت، ایک امام کا نقش، ایک معاشرے کے اندر ایک قائد اور قیادت کا نقش کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ جتنے بھی انسانی اخلاقیات ہیں، انسانی فضیلتیں، انسانی فضائل، انسانی کمالات، اگر آپ ان کو مختلف پہلوؤں سے اگر آپ دیکھیں، اربعین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ بس ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین کے اندر معرفت کا پہلو ہے، اربعین کے اندر عملی اخلاقیات کا پہلو ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر۔ لہذا یہاں پر جو ایک اہم ذمہ داری ہماری بنتی ہے اربعین کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اربعین کی نسبت زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں، اس فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو توفیقات اس اربعین کی فرصت کو درک کرنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اس میں مسلسل مراقبت کریں، مسلسل توجہ رکھیں کہ یہ توفیقات جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نہ چھینیں۔ خوب، یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ ہماری ایک تمہیدی بحث تھی اربعین کی اہمیت کے حوالے سے اور اربعین کے اندر موجود پوٹینشیل کے حوالے سے۔ ابھی ہم یہ آتے ہیں کہ اگر ہم اس واقعاً اربعین کے پوٹینشیل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئینہ کون سا ہے، کس آئینے سے ہم اس اربعین کے منظر کو دیکھیں، اور کریں اربعین کے منظر کو کس آئینے سے دیکھیں کہ یہ منظر ہمیں زیادہ سے زیادہ جامع نظر آئے، ہمیں کامل نظر آئے، ہم کامل تصویر دیکھ پائیں اربعین کی۔ یاد رکھیے گا، اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہمیں جس دریچے کی ضرورت ہے اس کا نام تاریخ ہے، تاریخ۔ ابھی ہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں. جیسا کہ آج پہلی نشست کا عنوان جو بیان کیا گیا تھا وہ ہے تاریخ مادی اور الہی نگاہ کے اندر. یہ بہت اہم ہے. اگر ہماری تاریخ کے حوالے سے نگاہ درست نہ ہو, ہم کبھی بھی دینی حقائق اور مختلف دینی فرصتوں کو درست فہم نہیں کر سکتے. دین کے درست فہم کے لیے اور ان مختلف جو فینومیناز ہیں ان کے درست فہم کے لیے ایک اہم چیز جو آج ضروری ہے وہ تاریخ کے اوپر انسان کی نگاہ ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے, تاریخ کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے, تاریخ کس طرح کی تاریخ ہو کہ ہم ان چیزوں کو احسن انداز میں سمجھ سکیں. یاد رکھیں تاریخ کا موضوع اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ فقط سرنوشت کے بارے میں ہے, فقط تاریخ کے بارے میں ہے. اور کریں آپ قوموں کی داستانیں, قوموں کے واقعات, قوموں کا اتار چڑھاؤ, قوموں کا عروج و زوال, مختلف انبیاء کا قرآن مجید کے اندر ذکر, مختلف انبیاء کے زمانوں کے اندر پیش آنے والے مختلف واقعات کو قرآن کا آیتوں کی صورت میں بیان کرنا, یہ درحقیقت کیا بیان کر رہا ہے کہ تاریخ بہت اہم ہے. درحقیقت دین شناسی کے لیے تاریخ شناسی ایک اہم رکن ہے. اگر انسان کی نگاہ تاریخ کے اندر الہی ہو تب انسان دین کی درست شناخت حاصل کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے, آیا تاریخ جس طرح سے بھی نقل ہو جائے, جس طرح سے بھی بیان ہو جائے انسان کی دین شناسی کے لیے ہے؟ ہم ہر زاویے سے, ہم ہر پیراڈائم کے اندر جو ہے دین شناسی حاصل کر سکتے ہیں, عاشورہ کو سمجھ سکتے ہیں, اربعین کو سمجھ سکتے ہیں. بالخصوص یاد رکھیے گا غدیر ختم نبوت, اس سے پہلے آپ جائیں ہجرت ختم نبوت, آپ آئیں غدیر, بعثت, کربلا, ظہور, مختلف یہ جو چیزیں ہیں, یہ جتنے بھی پہلو ہیں یہ سارے وہ پہلو ہیں جو فراتر از تاریخ ہیں, یعنی تاریخ کے سانچے تک محدود نہیں ہیں, لیکن انسان اس ذریعے سے ان چیزوں کا فہم حاصل کر سکتا ہے. بس اگر ہم اربعین جیسے اہم فینومینا اور ایک تاریخی ایک حقیقت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے منظر کے دیکھنے کے لیے آپ کو اپنا جو دید کے لیے جو آپ کے پاس وسیلہ ہے, دیکھنے کے لیے جو وسیلہ ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کس نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کو ہم یہاں پر تاریخ برائے تاریخ نہیں لے سکتے. ہمیں تاریخ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ الہی تاریخ کا معیار کیا ہے اور غیر الہی تاریخ کا معیار کیا ہے. ہم تاریخ کے نام پر جس چیز کے درپے ہیں وہ الہی تاریخ ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں ابھی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ واقعہ کربلا کے اندر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو زیارتیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر حضرت آدم سے سلام شروع ہوتا ہے اور ختمی مرتبہ تک آتا ہے اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بغیر نام لیے خاص کرائیٹیریاز کے ساتھ سلام بھیجے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ السلام علیکم یا ولی اللہ, یعنی اب یہ ولی اللہ جو ہے ممکن ہے انبیاء ائمہ علیہ السلام کے بعد ان کے پیروکار ہوں, پس معیار دے دیا ہے تاکہ قیامت آنے والے وہ افراد جو ولی کے رستے کے اوپر ہیں ان کے اوپر بھی سلام ہے. درحقیقت اسلام کی جو نگاہ ہے دین کی, خود جو دین کی نگاہ ہے تاریخ کے اوپر وہ کیا ہے کہ دین اس ایک تسلسل کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تاریخ کو. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے ہمارے پاس وہ تمام انبیاء کی زحمتیں, تمام انبیاء کی جو مشقتیں ہیں اپنے اپنے زمانوں کے اندر, ان تمام مشقتوں کے ایک سلے کا مرحلہ ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی محنتیں, سید الشہداء کی محنت, امام سجاد کی اثارت, حضرت زینب کی اثارت اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ ائمہ علیہ السلام کی اگر آپ محنتوں کو دیکھیں, یہ تمام محنتیں آپس میں مربوط ہیں, ہر ایک اینٹ کا مرحلہ ہے. رہبر معظم نے ایک بڑی خاص ظرافت کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو 250 سالہ انسان کا نام دیا ہے. کہ یہ 250 سارا انسان ہے. یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کو آپ الگ تھلگ دیکھیں، امام سجاد کو الگ دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو آپ بالکل الگ دیکھیں، نہ، بلکہ یہ تمام حیات مبارکہ جو ہے در حقیقت ایک انسان کی حیات ہے. اگر ہم آئیں اس کو ذرا ایک اور بڑی تصویر میں دیکھیں، آئمہ علیہ السلام سے پیچھے اگر آپ جائیں اور خود انبیاء علیہ السلام کے اندر آپ اگر آپ دیکھیں، انبیاء کے زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں، تو یہ تقریباً فقط 250 سالہ انسان نہیں بنے گا، بلکہ یہ چند ہزار سالہ انسان ہے، چند ہزار سالہ انسان ہے، جس کے مختلف حیات کے مرحلے ہیں، جس کے مختلف زندگی کے مختلف حالات کے اندر مختلف قسم کے اقدامات ہیں. اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اربعین کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر واقع کربلا کی ایک شناخت ہے، اور واقع کربلا کی شناخت کے لیے انبیاء کے مختلف اقدامات کی شناخت کا ہونا یہاں پر ضروری ہے. اور یہ شناخت ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ تاریخ کے ذریعے سے حاصل ہوگی. اور یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ ایک کام جو ہمارے پاس تاریخ کے اندر انجام پایا اور دشمن نے ایک کام انجام دیا، یہ نہایت اہم بحث ہے، میں یہاں سے بھی جو چند نکات عرض کرنے لگا ہوں. آپ میں سے وہ افراد جو بالآخر اس وقت تعلیم و تربیت سے جن کا تعلق ہے اور ان چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا دشمن نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ہے کہ تاریخوں کو مسخ کیا ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیں ادیان الہی مسخ ہیں اس وقت تاریخ کے اندر. آپ مثال کے طور پہ آپ میں سے وہ افراد جنہوں نے ایم اے انگلش کیا ہے، جنہوں نے ایم اے انگلش کیا ہے، یا مثال کے طور پر جن کا جو ہے وہ سولائزیشن اور ہسٹری سے متعلق مطالعہ ہے، یا اس میں ان کا کوئی ماسٹر ہے، یا انہوں نے اس میں کچھ ڈگری حاصل کی ہے یا پڑھا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جب تاریخ تہذیب اور تمدن کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، وہاں پر انبیاء کا کہیں پہ نقش نہیں ہے. ابھی جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارا جو تعلیمی سلیبس ہے، اس کے اندر یہ کام نہایت آگاہانہ انداز میں کیا گیا. میں یہاں بات پاکستان کی نہیں کر رہا، اس وقت کلن جو تعلیمی نظام دنیا کے اندر رائج ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. ہمارے پاس بس یہ پہلی چیز ذہن میں آئے آپ کے کہ اگر ہم ان فینومیناز کو درست سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اور یہاں پر ہمارے پاس دو پیراڈائم، ایک ہمارے پاس مادی تاریخ ہے اور ایک ہمارے پاس الہی تاریخ ہے. یعنی ہمارے پاس اس پیراڈائم کے فرق کے ذریعے سے ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے کہ ہم جس اربعین کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جس کربلا کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جس اسلامی تہذیب اور تمدن کے پروان چڑھانے اور اس کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں، وہ کس تاریخ کے اندر آتی ہے؟ اس کا گزشتہ کیا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کے پاس کیا موجود ہے؟ لہذا یہاں ہمارے پاس ایک پیراڈائم ہے درمیان میں، ایک طرف مادی نگاہ ہے تاریخ کے اوپر اور ایک طرف الہی نگاہ ہے. یاد رکھیے گا پہلے میں یہاں مادی نگاہ کے بارے میں عرض کروں، مادی نگاہ کے اندر تاریخ کا جو ایک بڑا تاریخ میں جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مادی نگاہ کے اندر ایک بہت بڑا فرق جو آ کے رکھ دیا گیا وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا میں جدائی قائم کر دی گئی، دین اور دنیا کی جدائی، جس کا آغاز آپ بالخصوص دیکھتے ہیں رنسانس سے، آپ دیکھتے ہیں بالخصوص جو باقاعدہ سسٹمیٹک انداز میں دین اور دنیا کی جدائی کا کام ہے، وہ آج سے تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم دو صدیاں پہلے یہ کام انجام پایا ہے، کہ جس کے نتیجے میں جب آپ دین اور دنیا میں جدائی ڈال دیتے ہیں، یعنی آپ کیا کرتے ہیں در حقیقت، جتنی انبیاء کی محنتیں ہیں، جتنی ادیان الہی کی ایک بشر کی حیات کے سعادت مند کرنے میں اور ایک توحیدی تمدن کے قائم کرنے کی جو کوششیں، اب سب کو ریموو کر دیتے ہیں، اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. مادی تہذیب اور مادی جو خود تاریخ ہے، اس کی ایک بنیاد کا نام دین اور دنیا کی جدائی ہے. لہذا کوئی بھی ایسی چیز جس کا تقدس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ شریعت ہو، چاہے وہ معنویت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، کچھ بھی ہو، سب سے ایک پہلا کام یہ کیا ہے دشمن نے تاریخ کے اندر، یعنی جو زمین کے اوپر شیطان کا جو منصوبہ تھا اور اس کے جو اعلی کار تھے، انہوں نے ایک پہلا کام یہ کیا ہے کہ دین اور دنیا میں جدائی ڈال. یہ ایک پہلا کام انجام پایا ہے مادی تاریخ کے اندر. لہذا آپ دیکھتے ہیں, آپ دقت کریں, لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جو تاریخ کے نام پر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, مثلا آپ کہتے ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں تاریخ بشر, مثلا ہیومن ہسٹری یا ویسٹ کی ہسٹری یا باقی آپ چیزوں کو آ کے آپ دیکھیں, یا مثلا ادیان کی ہسٹری آپ آئیں, اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر مختلف بادشاہوں کی سرنوشت ملے گی, مختلف بادشاہوں کے قصے, حالات اور واقعات ملیں گے, اور آپ کو مادی تمدن کے بارے میں کچھ چیزیں ملیں گی, مادی تہذیب کے بارے میں کچھ چیزیں ملیں گی. آپ کو کسی بھی جگہ پر انبیاء کا نقش نظر نہیں آئے گا. ہمارا ایک بڑا ایک ریسرچ کا ایک موضوع ہے, کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے اس پہ بحث کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کچھ عرصے میں اس پہ کام آئے. وہ ہے ہمارے پاس برصغیر میں بالخصوص پاکستان کے اندر جو وادی سندھ کی تہذیب ہے, نہ صوبہ سندھ, صوبہ سندھ نہیں, وادی سندھ. جب آپ وادی سندھ کہتے ہیں, سندھ ویلی سیولائزیشن, تو اس کا تعلق فقط ابھی جو موجودہ سندھ کا خطہ ہے اس سے نہیں ہے. یہ تہذیب ایک طرف ہمارے پاس چولستان بلوچستان میں ہے, ایک طرف ہمارے پاس پنجاب کے اندر ٹیکسلا اور ان ایریاز کے اندر ہے, ملتان اور یہ ایریاز, اور اس طریقے سے آپ آ جائیں یہی جو ہمارے پاس ہڑپا اور یہ جو مونجوداڑو اور یہ جو ایریاز ہے اس کے اندر موجود ہے. ہمیں اس وقت ایک بڑا سرچ کا موضوع ہے, اور اس میں اگر آپ میں سے بھی کوئی تعاون کرنا چاہے تو حتماً اس سلسلے میں تعاون کرے. وہ یہ ہے کہ ہم اس تہذیب کی جو نسبت ادیان الہی کے ساتھ ہے اس کے بارے میں ایک تحقیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریباً یہ تہذیب پرانی ترین تہذیبوں میں سے ہے. تین پرانی تہذیبیں ہمارے پاس, ایک بین النہرین کی تہذیب ہے, بابل کی تہذیب عراق کے پاس, دوسری تہذیب ہمارے پاس مصر کی ہے, اور تیسری قدیمی تہذیب ہمارے پاس جو ہے وہ سندھ کی تہذیب ہے. سندھ کی تہذیب کم از کم 6,000 سے 6,500 سال پرانی تہذیب ہے. اب ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ادیان الہی کے ساتھ اس کی نسبت. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور انبیاء کا جو دشمن ہے زمین کے اوپر, اس نے پہلے دن سے ایک یہ کام کیا ہے کہ انبیاء کا جو اثر ہے تہذیب اور تمدن کے پروان چڑھانے میں, کہ جو بعد میں سرنوشت بن کر, تاریخ بن کر بعد میں نقل ہونی ہے, اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دی. یہ ایک بنیادی کام دشمن نے جو ہے یہاں پر کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر آپ کو مختلف بادشاہی سلسلوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں, مختلف قسم کے جو بادشاہوں کے اقدامات ہیں مختلف, ان کے بارے میں آپ کو ملتا ہے, لیکن انبیاء کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں کتنا ملتا ہے آپ کو. ابھی آپ خود دیکھ لیں ہمارے انبیاء کے بارے میں کیا موجود. ابھی ہم انشاءاللہ اگلی بحثیں جو ہماری اگلے چند دن کے اندر ہیں, اس کے اندر ہم مختلف انبیاء, بالخصوص اولی العزم انبیاء نے جو انسانی تہذیب اور انسانی الہی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں, ایک ایک نبی کو ہم لے کے آئیں گے. یہ پانچ انبیاء اولی العزم جو ہیں ان کے زمانوں کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے, اور ظاہر ہے یہ وہی در حقیقت الہی توحیدی نگاہ جو ہے تاریخ کے اوپر, اس کے ضمن میں یہ کچھ بیان ہوگا. بس مادی جو تاریخ پہ نگاہ ہے اس کا ایک اہم جو پہلو ہے وہ دین و دنیا کی جدائی ہے. اس لیے آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں ملے گا ایک مفاخر کے عنوان سے, ایک فخر والی چیزوں کے عنوان سے جو دین سے متعلق ہو. ایک اور جو کام ہے مادی تاریخ کے اندر, مادی تاریخ کی بنیاد مادیات کے اوپر ہے, مادی اختراعات, مادی ایجادات, اور اسی طریقے سے اگر آپ تقریباً پچھلے 150-200 سال کے اندر آپ بالخصوص جائیں, جیسے آپ کہتے ہیں کرنٹ ہسٹری یا جدید تاریخ, اس کے اندر اگر آپ جا کے غور و فکر کریں تو یہاں پر آپ کو تاریخ تقسیم ملتی ہے رنسانس سے پہلے اور رنسانس کے بعد, یا مثال کے طور پر انڈسٹریل انقلاب سے پہلے کی تاریخ اور انڈسٹریل انقلاب کے بعد کی تاریخ. دشمن نے اتنا کام کیا ہے, اتنا متعصب انداز میں کام کیا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کو جو اس وقت جغرافیائی طور پہ تقسیم کیا گیا ہے, آپ میں سے جو افراد سوشل سائنسز کے طلبہ اور طالبات ہیں اگر وہ اس پہ تھوڑی سی دقت کریں, آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کلمے استعمال ہوتے ہیں, مثلا کہتے ہیں کہ کیا ہے جی یہ ڈیولپ کنٹری ہے, ڈیولپمنٹ کنٹری ہے یہ, یا مثلا یہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو تقسیم ہے مثال کے طور پر, کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں مثلا ترقی یافتہ ممالک, ترقی پذیر ممالک, اور اسی طریقے سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز, یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے؟ کبھی غور کیا ہے کسی نے اس کے اوپر؟ یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے؟ ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے؟ دقت کریں، دشمن نے تاریخ کو اس انداز میں محو کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ادیان الہی کی بساط سمیٹ کے رکھی سائڈ پہ، انبیاء کی محنتیں، انبیاء کی کاوشیں، وہ انبیاء کے قرآن بھرا پڑا ہے جن کے اقدامات سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے نام پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ بالآخر ابراہیم نے آگے کیا کیا. حضرت ابراہیم نے اسلامی تہذیب، الہی تہذیب اور تمدن کے قیام کے کس فیز کا نام حضرت ابراہیم ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا اس کے اوپر؟ کوئی مٹیریل موجود ہے اس کے اوپر؟ حضرت نوح انسانی تہذیب کی بیسک اکائی اور بنیادی جو سماج کی تشکیل ہے توحیدی تمدن کے لیے اور تہذیب کے لیے، اس کے اندر حضرت نوح کی کیا کاوشیں ہیں؟ اس پہ کوئی لٹریچر ہے ہمارے پاس؟ اس پہ کہیں پہ حتیٰ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں حوزوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اکیڈمک جو تعلیمی سلسلہ ہے ہمارا یونیورسٹی تک اور اس کے اندر بھی مختلف علمی مدارج، کہیں پہ موجود ہے؟ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی تہذیب اور تمدن، الہی تہذیب اور تمدن کے اندر حضرت عیسیٰ کس موڑ کا نام ہے؟ اس بارے میں ہے کچھ؟ اور آپ آ جائیں انبیاء کے بعد آئمہ علیہ السلام تک، تو اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنا معلوم ہے. جبکہ آپ دیکھیں اللہ کے نمائندے، یاد رکھیں اللہ کے نمائندے حضرت آدم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ سب کے سب تسبیح میں پیروئے ہوئے دانوں کی طرح مرحلہ بہ مرحلہ ایک چیز ہے، ایسے نہیں ہے کہ بکھرے ہوئے انداز کے اندر ہو. لیکن آج جو ایک اہم کام ہے دینی علم کے نام پر، معاشرے کو دینی آگاہی دینے کے نام پہ جو ایک اہم ضرورت ہے، معارف اسلامی سکھانے میں جو ایک اہم چیز عوام تک پہنچنی چاہیے لیکچرز کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، نوحے کے ذریعے، شعر و شاعری کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے، مختلف ذریعوں سے ایک اہم چیز جو معاشرے تک پہنچنی چاہیے وہ اس آگاہی کا پہنچانا ہے کہ بھائی انبیاء کی محنتیں، انبیاء کی تحریک، انبیاء ایک تحریک کا حصہ ہیں. یوں نہیں ہے کہ حضرت نوح بالکل ایک الگ چیپٹر ہے، حضرت ابراہیم کا حضرت نوح کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد عیسیٰ کا کوئی تعلق، رسول پاک بالکل ایک الگ چیز ہے، نہ ایسا نہیں ہے. یہ سب مربوط ہیں، یہ سب مرحلے ہیں. آپ یوں سمجھیں اسلامی تہذیب اور تمدن کو آپ نے ایک عمارت، اپنے ذہن میں ایک عمارت کی تصویر بنائیں، اس عمارت کی تعمیر کے لیے یہ سب مختلف مرحلے ہیں جو انجام پانے ہیں. کہ جس کے چھت رکھنے کا مرحلہ ظہور مہدوی ہے، ظہور چھت رکھنے کا مرحلہ ہے، ظہور بنیادیں رکھنے کا مرحلہ نہیں ہے. یہ بنیادیں جو تحریک انبیاء کے ذریعے سے رکھی گئیں اور اس کے بعد تحریک انبیاء کے بعد تحریک آئمہ میں تبدیل ہوئی، اور تحریک آئمہ کے بعد غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کر اب تک یہ جو تحریک زعما چل رہی ہے، نائبین کی جو ایک پوری موومنٹ ہے، اس کو ہم نے جس پیرامیٹرز کے ساتھ دیکھنا ہے اس کے اندر اہم ترین پہلو تاریخ کے اوپر آپ کی الہی نگاہ کا ہونا ہے. اگر آپ مادی نگاہ کے ساتھ الہی اقدامات کو سمجھنا چاہیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. اس لیے دشمن نے کام کیا کیا ہے، بالخصوص کرنٹ ہسٹری کے اندر آ کے، پچھلے 200 سال کے اندر آ کے اصلا پیراڈائم بنا دیا ہے کہ بھائی ہسٹری یا انڈسٹریل انقلاب سے پہلے کی ہے کہ جس کو آپ کہیں بالکل بیک ہے، فلاں ڈنگائے فلاں، اور ایک ہسٹری ہے آپ کے پاس کس کے بعد؟ انڈسٹریل انقلاب کے بعد. ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں مانویت ختم، خوب اب آپ بتائیں آپ کے پاس بشر کی تاریخ کے اندر مانویت کی تاریخ کتنی ملتی ہے آپ کو؟ انصاف سے خود بتائیں جب آپ کے ذہن میں مسیحیت آتی ہے اور مانویت، آپ کے ذہن میں کتنی مثبت تصویر آتی ہے مانویت کی؟ جب آپ رنسانس سے پہلے دین کے بارے میں جو تصویر ہمارے ذہنوں میں موجود ہے مسیحیت کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں، اس میں کتنی مثبت چیزیں ہیں؟ غور کریں کتنی مثبت چیزیں ہیں. اور خود جو رنسانس کا ٹائم ہے، یہ جو 2 صدیاں جو آج ہمارے پاس 200 سال ہونے والے ہیں، اس کے اندر جو بساط جب لپیٹی گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کام یہ پہلے سے شروع تھا، ویسٹ کے اندر چند فیملیز ہیں، یعنی زمین کے اوپر شیطان کا شجرہ خبیثہ، زمین کے اوپر شیطان کا شجرہ خبیثہ جس نے ادیان الہی کی بساط سمیٹی ہے اور تاریخ کو من گھڑت انداز میں خود پیش کیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر بالخصوص رانا سانس کے بعد آپ کلمہ دین مثلا آپ کے ریلیجن یا مذہب دین آپ کے ذہن میں تصویر ویسٹ کے اندر کیا آتی ہے دین کی خرافات بدعتیں اور نان اتھینٹک چیزیں توہمات خیالات بیکورڈ ہونا یہ کس نے قائم کیا ہے یہ تاریخ کس نے بیان کی ہے یہ تاریخ کس نے پڑھائی ہے. یاد رکھیے گا تاریخ سرمایہ ہے تاریخ آئینہ ہے جس کے ذریعے سے آپ نے ماضی کے آئینے سے مستقبل کی طرف بڑھنا ہے مستقبل کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی تاریخ مسخ کر دی جائے اگر کسی ملک کی تاریخ اگر کسی قوم کی تاریخ اگر کسی قبیلے کی تاریخ اگر کسی نسل کا شجرہ مسخ کر دیا جائے یہ اگلی نسل کو کھڑا نہیں کر سکتا یہ قوم کھڑی نہیں ہو سکتی آئندہ. اگر دین کے یہ مفاخر مسخ کر دیے جائیں مغربی نگاہ سے تو آپ کبھی بھی اس پہ فخر نہیں کریں گے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کس تاریخ کے تسلسل میں اربعین ایک فرصت ہے نہیں سمجھ آئے گی کہ کس تاریخ کے مختلف اتار چڑھاؤ کے اندر اربعین اس وقت ایک موقع ہے تہذیبی نہیں سمجھ آئے گی. لہذا مغرب نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تاریخ میں کیا کیا ہے کہ قدسی پہلو نکال دیا دین اور دنیا میں جدائی جو ڈالی اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دین کو دن بدن منفعل کیا انبیاء کا نقش مٹا دیا تاریخ سے. اس لیے آپ ہیومن ہسٹری کے اوپر ویسٹ کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہیومن ہسٹری کے اوپر آپ اگر سرچ کریں اور اس کے اندر جن افراد نے لکھنے والے افراد ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو انبیاء کا کہیں پر بھی مثالی نقش نہیں ملے گا. اور بالخصوص اگر میں آج میڈیا کی زبان میں بات کروں ہالی ووڈ کے اندر جو موویز انبیاء کے بارے میں بنائی گئی ہیں آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہالی ووڈ کے اندر مختلف موویز بنی ہیں ان موویز کے اندر انسان دیکھے کیا چہرہ پیش کیا حضرت عیسیٰ کا. حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں جو اینیمیشن جو کارٹونز حتیٰ جو گرافک ہنر کے اندر نقاشی کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو انسان اٹھا کے دیکھے کیسا پیش کیا ہے. ایک فیملی ہے مجرم فیملی ویسٹ کے اندر میں پہلی بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں شیطان کا شجرہ خبیصہ زمین کے اوپر جو ہے اس کی ایک بنیاد جو ہے ویسٹ کے اندر میڈیچی فیملی ہے میڈیچی کے نام پہ فیملی ہے پورا اس کے اوپر. اس وقت ہالی ووڈ نے جو ہے نہایت جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور نہایت منظم انداز میں اس کی تاریخ کو ایسا مدون کیا ہے اس خاندان کو کہ دی میڈیچی پوری ایک سیریل جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس کے کتنی سیزن ہیں کتنے ایپیسوڈز ہیں کہ جس کے اندر اس خاندان کو ایک خدمت گزار خاندان کے طور پر ویسٹ کی تاریخ کے اندر پیش کیا گیا ہے. ایک جو کثافت کاری ایک جو بہت بڑا جرم انہوں نے انجام دیا ویسٹ کے اندر خود کلیساؤں کے اندر ایسی نقاشیاں کی ہیں کلیساؤں کے اندر کہ جن کو دیکھ کے انسان کے سامنے پورنوکراسی کی تصویر آتی ہے انسان کے سامنے تصویر نہیں آتی حضرت عیسیٰ کے مقدس ہونے کی حضرت مریم کے مقدس ہونے کی. یہ مجرم ہیں ابھی ہمارے انہی کتنی اخلاقیات کے اندر اور کتنی چیزوں کے اندر انہی کے خاندان کے جو پیڈ افراد تھے انہوں نے جن سائنسز کو ڈیزائن کیا ہے آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے جوان جو ہیں جو کچھ ان علوم کے نام پہ پڑھ رہے ہیں ان کے دسترخوان سے ہیں بہت سارے علوم اس وقت. یہ وہ زائنسٹ یہودی خاندان ہے جس کے بارے میں الگ بحثوں کی ضرورت ہے ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا. آپ یہ دیکھیں بس مادی جو تاریخ کے اوپر نگاہ ہے اس کے اندر دین کی گنجائش نہیں ہے مقدس چیزوں کی گنجائش نہیں ہے انبیاء کی گنجائش نہیں ہے ادیان الہی کا اس تاریخ کے اندر کہ اس تاریخ کی بنیاد پہ جو تہذیب پروان چڑھنی ہے اس میں کوئی نقش نہیں ہے. جبکہ اب ہم آتے ہیں الہی نگاہ کی طرف دین کی نگاہ تاریخ کے اوپر کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ تاریخ ہے تاریخ سرنوشت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. یاد رکھیں دین کی جو نگاہ ہے تاریخ کے اوپر الہی نگاہ جو ہے تاریخ کے اوپر اس کے اندر انبیاء در حقیقت تاریخ کے معمار ہیں نہ مادی نگاہ کی طرح حاشیے کے اوپر ہیں تاریخ کے معمار ہیں. اصلاً تاریخ کو جہت کس نے دینی ہے؟ انبیاء نے دینی ہے، اللہ کے الہی نمائندوں نے تاریخ کو ڈیزائن کرنا ہے. لہذا اللہ کا جو نقشہ ہے، جو سلیبس ہے، ان انبیاء کے ذریعے سے مختلف شریعتیں، یہ مختلف شریعتیں در حقیقت وہ قوانین ہیں جن کے ذریعے سے زمین پہ توحیدی تہذیب اور تمدن کھڑا ہونا ہے. لہذا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ الہی تاریخ کے اندر، پس ہمارے پاس الہی تاریخ کی جو نگاہ ہے، اس کے اندر بادشاہ اور بادشاہوں کے کام نہیں ہے تاریخ، بلکہ انبیاء کے اقدامات ہیں جو تاریخ کی جہت کو معین کریں گے. تاریخ کیسے بنے گی؟ سوال. ہسٹری کیسے بنے گی؟ ہسٹری انبیاء کی جو خدمتیں، انبیاء کے جو اقدامات ہیں، انبیاء کے بعد اوصیاء کے جو خدمات ہیں، اور اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کی جو خدمات اور اقدامات ہیں، یہاں سے تاریخ پھوٹے گی. بس یہاں مرکز بادشاہوں کے اقدامات نہیں ہیں، یہاں پر تاریخ مادی تہذیب کی نگاہ سے نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ یہاں الہی اقدامات کی نگاہ سے دیکھی جائے گی. یہاں پر تاریخ کے اندر عہد الہی اساس اور بنیاد ہے کہ آپ نے ہر زمانے کو اس پہلو سے دیکھنا ہے کہ یہ اس الہی عہد کے کتنا قریب ہوا ہے. بس تاریخ یہاں پہ فقط مختلف قسم کے مادی واقعات کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس زمانے کے اندر کون سا معاشرہ، کون سا سماج اپنے الہی عہد کے نزدیک ہوا ہے، الہی تقویٰ کے نزدیک ہوا ہے، انبیاء کی تعلیمات کے نزدیک ہوا ہے، انبیاء کی پیروی کے نزدیک ہوا ہے. یہاں سرنوشت اس انداز میں ڈیزائن ہوگی. اب بتائیں یہ تاریخ کہاں موجود ہے؟ سوال، کہاں موجود ہے؟ یونیورسٹی سلیبس میں ہے، ہماری مجلسوں کے اندر ہے، ہمارے مختلف قسم کے علمی محافل میں موجود ہے، ہمارے جوان کو پتہ ہے، جس کو ابھی مانے ہیں، جسے ابھی جو ہمارے یہاں مونتی سریف کا سسٹم آ گیا تعلیمی، اور جدھر سے ہم ادھر سے ماں بچہ جنے گی اور چند دن بعد اس کو جو ہے نا پیمپر تبدیل کرنے والی ایک دایا الگ ہوگی مونتی سریف میں، اور ساتھ میں اس کے لیے ہلکی ہلکی میوزک بھی چل رہی ہوگی، اینیمیشنز بھی چل رہی ہوں گی، بچہ وہاں پروان چڑھے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ بچہ کل ایک بلوغ تک پہنچے گا تو اس کے سامنے نبی ایک فخر نامی چیز کا نام ہے، حضرت ابراہیم کا نام اس کے اندر آئے تو اس کے اندر افتخار کا خون اس کی رگوں میں جوش مارنا شروع کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ حضرت نوح کا جب اس کے سامنے نام آئے گا تو الہی وظیفوں کے انجام دینے کے لیے انسان کو اگر اپنوں سے بھی گزرنا پڑے تو گزرے، یہ اسوہ اس کے سامنے پیش ہوگا؟ ابھی آپ خود دیکھ لیں، ابھی نہیں معلوم جن گھروں کے اندر بچوں نے حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں جو کارٹون دیکھا، میں بعض چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا، نام اس لیے نہیں دیتا کہ بعد میں پھر لوگ یا مخاطبین جو ہیں وہ بجائے اصل چیز کو سمجھنے کے حاشیے میں چلے جاتے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ بجائے اصل چیز کو سمجھنے کے چیزوں میں گم نہ ہو جائیں، گم نہ ہو. یاد رکھیں، بازار مطلب کی چیز خریدنے کی جگہ ہے، بازار گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے. البتہ ہمارے یہاں الٹ ہے، بالخصوص خواتین میں، لینی ایک چیز ہوتی ہے اور بازار کے ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں، یا آج کے زمانے میں بازار کیا کہوں بلکہ مارٹ کہوں، مارٹ، یا یہ جو مختلف قسم کے کمپلیکس ہوتے ہیں جہاں پر مثال کے طور پہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، ایک بار اوپر سے نیچے چھان لیں گے سارے کو، آخر میں پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ ایک چیز خریدنی تھی، لیکن چھاننا سارا ہے نا. جب یہاں پہ مثالیں دی جاتی ہیں، کوشش کریں کہ یہاں پر جو پہلو پیش نظر ہے اس پہ اوپر توجہ کریں. اب یہ مجھے بتائیں کہ جن اینیمیشنز کے اندر حضرت نوح کی جو کشتی ہے اس کو جس انداز میں دکھایا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انبیاء کو نہایت سادہ لوح، بے وقوف، احمق، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کے کر کے افراد کو پیش کیا گیا ہے، یہ جو تاریخ مت ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں، اسلامی تہذیب کے اندر الہی توحیدی تمدن اور تہذیب کو کھڑے کرنے کے لیے انبیاء معمار تہذیب ہیں، تمدن کے معمار ہیں، انبیاء کی تعلیمات تمدن کی معیار ہیں. پس کسی نے اگر ہسٹری سمجھنی ہے، کہاں سے سمجھے؟ کون سی ہسٹری کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اس روش کے اوپر آنا پڑے گا. انبیاء کے جو اقدامات ہیں مختلف عرصوں کے اندر، ہمیں ان اقدامات کو، یہاں پہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیں، مادی تاریخ کے اوپر نگاہ میں چیزیں پراکندہ ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن الہی جو تاریخ کے اوپر نگاہ ہے، یہاں پر انبیاء کی خدمتیں، انبیاء کی جو تاریخ سازی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو اوصیاء کی تاریخ سازی ہے، اس کے بعد آئمہ کی جو تاریخ سازی ہے، یہ سب کے سب تسبیح میں پروئے ہوئے دانوں کی طرح ہیں. یہ چیزیں بکھری ہوئی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کا ایک ہی جملہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ، شرک چھوڑ دو. یہ دو وہ چیزیں ہیں جو تمام انبیاء کی محنتوں میں مشترک ہیں. جتنا توحیدی تہذیب اور تمدن کھڑا ہونا ہے، اس کے اندر یہ دو نقطے بڑے اہم ہیں. سب نے تقویٰ کی طرف دعوت دی ہے، سب نے اختلاف سے پرہیز کی طرف دعوت دی ہے، سب نے ہوا و ہوس کی عدم پیروی کی طرف دعوت دی ہے. بس یہاں پہ چیزیں مشترک ہیں، یہاں پہ سب ایک کی طرف جا رہے ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس نگاہ سے آنا شروع کریں، یاد رکھیں ہمارا موضوع گم نہ ہو، ہمارا موضوع جو تھا وہ اربعین تک پہنچنا ہے. اربعین کی ظرفیت، اربعین کی اگر صلاحیت کو سمجھنا ہے کہ اس وقت اربعین کس مرلے کا نام ہے، کس موقع کا نام ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تاریخ کی درست شناخت حاصل کریں، اور تاریخ کی الہی نگاہ کے ساتھ مرحلہ بمرحلہ اربعین تک آئیں. تب ہمیں آ کے پتہ چلے گا کہ اربعین کیا مطلب تہذیبی فرصت، کیا مطلب اربعین تہذیبی موقع، کیا مطلب. آپ دیکھیں غرب نے کیا کیا ہے، شیطان کا جو زمین پہ شجرہ خبیثہ ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ انبیاء کی خدمتیں جہاں پہ صاف کر دی، وہاں پہ آپ دیکھیں مثلا کہاں پہ کبھی کسی نے غور کیا ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ سوال کرے اپنے آپ سے، ہم میں سے کس نے آج تک غور کیا ہے کہ مثال کے طور پر کون سا علم ہے جو کسی نبی نے جو ہے عوام کو دیا ہو؟ کبھی کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں خوب بایو، اچھا یہ فلاں نے کیا، کیمسٹری فلاں، فزکس فلاں، جیسے ہمیں تاریخ مس کر کے پیش کی گئی ہے. یہی ویسٹ جس کو کل تک نہیں پتا تھا کہ رفع حاجت کے ٹائم پہ یہ فضلہ کہاں پھینکنا ہے، جس کو نہیں پتا تھا کہ اپنے جسم کی غلاظتوں کو صاف کیسے کرنا ہے، آج اس نے ہماری اسلام کی ادیان کی، الہی ادیان کی تہذیب اور تاریخ کو اتنا مس کر کے رکھ دیا ہے کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ جتنے بھی انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے علوم ہیں ان کے بانی انبیاء ہیں. تمام علوم، تمام ان کے بانی انبیاء ہیں. انصاف سے خود اپنے آپ سے ایک سوال کریں، ہم میں سے کتنوں کو اس پہ ایمان ہے، کتنوں کو ایمان ہے کہ واقعا جتنے بھی انسان کے لیے وہ علوم کہ جس کی بنیاد پہ انسانی سعادت اور انسان کی دنیا کے اندر جو کامیابی اور کامرانی ہے، ہر دو، اخروی سعادت اور دنیا کے اندر جو انسان کی رفاہ اور جو فلاح ہے، اس کے لیے جو رہنمائی کا نقشہ اور جو روڈ میپ ہے وہ انبیاء نے دیا ہے. کتنوں کو اس پہ ایمان ہے؟ مثلا ابھی آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، آج تک اس کے دماغ میں جو چیز بھری گئی ہے، سائیکی فلاں نے دی ہے، سائیکالوجی فلاں نے دی ہے، سوشیالوجی فلاں نے دی ہے، سوشل سائنسز کے اندر بطنی ایجوکیشن فلاں اس کے اندر تھیوریز ہیں، فلاں کی ہیں، ہسٹری کے اندر فلاں کی تھیوریز ہیں، آئی آر کے اندر فلاں کی تھیوریز ہیں، پولیٹکس کے اندر فلاں کی تھیوریز ہیں، فلاں کے اندر فلاں کی تھیوریز ہیں. ہو اس میں کہاں سے آ گئے انبیاء؟ کہاں پہ انبیاء؟ حکمت لقمان کہاں پہ ہے یہاں پر؟ حکمت لقمان، یہ جو فلسفیز پڑھتے ہیں، حکمت لقمان کہاں پہ ہے؟ کسی کو یقین آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے جس نے یونیورسٹی میں پہلے دن سے جب قدم رکھا ہے تو اس نے یہی کچھ دیکھا ہے ہمارے ذہنوں پہ. یاد رکھے فرعون کیا کرتا ہے، فرعونی نظام کیا کرتا ہے، شیطانی نظام انسان کو کہاں سے اغوا کرتا ہے. سب سے پہلا کام قرآن مجید نے کہا ہے کہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلا کام طاغوت کیا کرتا ہے، غیر الہی نظام سب سے پہلے انسان کے اوپر کیا کرتا ہے. یاد رکھے پہلا کام کیا ہوتا ہے، پہلا کام کیا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے استخف قومہ، فرعون فرعونیت سب سے پہلے انسان کے اندر احساس حقارت ایجاد کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اقبال کے بقول خود ہی چھینتا ہے. جب یہ خود ہی چھن جاتی ہے، جب احساس حقارت کوٹ کوٹ کے انسان کی رگوں میں بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو بے شک کہتے رہیں عاشورہ یہ، تہذیب یہ، اسلامی تمدن یہ، انبیاء کی محنتیں یہ، اس کو کہاں سے یقین آئے؟ خفیف ہو چکا ہے، پست ہو چکا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے. لہذا آج اگر اربعین کی طرف ہم نے پلٹنا ہے, اربعین کے تہذیبی پوٹینشل کو اگر سمجھنا ہے, تو ضروری ہے کہ آج ہم اس بشر کی جو سرنوشت انبیاء کے ہاتھوں رقم ہوئی ہے, آئیں اس کو ہم سمجھیں کہ کس کس نبی نے اپنے زمانے کے اندر اس حوالے سے کیا خدمتیں انجام دی ہیں. لہذا انبیاء کی جو محنتیں ہیں, اگر ہم اس پہلو سے اگر آپ نگاہ ڈالیں, دو تین بڑے جنرل نکات ہیں. موضوع ہمارا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ یاد رکھیں, نمبر ایک, الہی تاریخ کے اندر پہلے دن سے نبر پیکار اور جنگ ہے حق اور باطل کی. تاریخ اس بنیاد پہ ڈیزائن ہوگی, تاریخ مادی چیزوں کی بنیاد پہ ڈیزائن نہیں ہوگی, فقط تاریخ حق اور باطل کی بنیاد پہ ڈیزائن ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں, ہمارے پاس کچھ ایسا مدون ہے, کچھ ایسا باقاعدہ سلیبس ہے جو ہم اپنی نسل کو پڑھائیں کہ بھائی اس حق اور باطل کی پیراڈائم کی بنیاد پہ آؤ حابیل اور قابیل کو دیکھو, آؤ حضرت نوح کی کشتی ساحل پہ لگنے کے بعد کو دیکھو, آؤ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم کے اقدامات کو دیکھو, آؤ اور حضرت موسیٰ کے اقدامات کو دیکھو. اگر ہم اس نگاہ سے آئیں گے اور آ کے کہیں گے السلام علیک یا وارث آدم صفات اللہ, یہاں ایک اور چیز سمجھ آئے گی. جب آپ اس نگاہ کے ساتھ آ کے کہیں گے السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, یہاں ایک اور چیز سمجھ آئے گی. لہذا حق کو باطل اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے, اس الہی تاریخ کا, کہ اس کے اندر سرنوشت کو حق کو باطل کی بنیاد پہ رکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حق کے قیام کے لیے اور اس باطل کے ختم کرنے کے لیے حضرت آدم کے بعد حابیل و قابیل سے آپ شروع کریں اور آج کے عصر تک آپ آ جائیں, اس محاذ آرائی کے اندر کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے, اس محاذ آرائی کے اندر جو مختلف عرصوں کے اندر اقدامات ہوئے ہیں, تاریخ کے نام پر ان چیزوں کو لایا جائے گا. بس اب بائیں اور آ کے دیکھیں حضرت موسیٰ اور فرعونی نظام, حضرت موسیٰ اور نیشن بلڈنگ, حضرت موسیٰ اور اسلامک سیولائزیشن کے لیے کوشش, حضرت موسیٰ اور زمین کے اوپر اللہ کی عبودیت اور بندگی کے نظام کی تشکیل کے لیے کوشش. اصل آپ دیکھیں یہ ادبیات نہیں ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں کہاں ہے. لہذا یہ دوسرا پہلو ہو گیا. پس الہی تاریخ کی بنیاد جو ہے وہ ان انبیاء کے اقدامات کے اوپر ہے, یہاں پر دین اور دنیا میں جدائی نہیں ہے, اور بشر کا فقط مادی پہلو پیش نظر نہیں ہے بلکہ یہ مانوی پہلو بھی اس کے اندر پیش نظر ہے. اور اس کے اندر جس نے تاریخ ڈیزائن کرنی ہے اس ہستی کا نام نبی ہے, وسیع ہے, ولی ہے, امام ہے, جس نے آگے اس تاریخ کو ڈیزائن کرنا ہے. لہذا یہاں حق و باطل کی پیکار اور ان دو محاذوں کی درست شناخت اور اس کے ساتھ اس درمیان میں جو کچھ ہوا اس کی شناخت, اور اسی طریقے سے آخر میں غلبہ حق جو ہے, حق کا جو غلبہ ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے ظہور کے ذریعے سے, یہ داستان جو پوری کی پوری ہے کہ جس داستان کے مختلف مرحلے ہیں. میں نے عرض کیا اس کا ایک مرحلہ ہمارے پاس جو ہے تاریخ کا وہ انبیاء علیہ السلام کی تحریک ہے, جس میں بالخصوص اولی العزم انبیاء, ان کی نسبت ہماری نگاہ نہایت واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ الہی تاریخ کے تدوینگر ہیں, یہ ہیں لوگ کہ جنہوں نے الہی تاریخ کو تشکیل دیا ہے. اور اس کے بعد آپ آتے ہیں بعثت کا مرحلہ ہے, بعثت رسول اللہ کا مرحلہ, یہ خود ایک نہایت سرنوشت ساز مرحلہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں غدیر کا مرحلہ, خود ایک سرنوشت ساز مرحلہ ہے. ان میں سے ہر مرحلے کی شناخت پچھلے مرحلے کی شناخت پہ موقوف ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر عاشورہ اور کربلا ایک مرحلہ ہے, اور ظہور کا جو مرحلہ ہے, اور ظہور سے پہلے, یاد رکھیں آپ, ظہور سے پہلے اور واقع عاشورہ کے بعد اربعین حلقہ اتصال ہے. اربعین درمیان میں پل کا نام ہے, اسی لیے آج جو اربعین کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں, آج جو مفکرین اس وقت اربعین کے اس جو سیولائزیشن لیول پہ اس فینومینا کو دیکھ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اربعین در حقیقت قیام امام حسین اور قیام مہدوی کے درمیان حلقہ اتصال ہے، ایک پل ہے کہ اس پل کو کراس کر کے آپ قیام مہدوی تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو ہم ان اگلی نشستوں کے اندر آپ کی خدمت میں اس ان مختلف مرحلوں کو جو ہے باقاعدہ طور پہ مرحلہ بمرحلہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اربعین کی جو تہذیبی معرفت ہے ہمیں نصیب فرمائے، اور اس توفیق کے شکرانے کے لیے جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے خاص عنایت اور توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.